الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. در فیض محمدی واہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے. مریضان گناہ کو دو خبر فیض پیغمبر کی، بلا قیمت دوا ملتی ہے آئے جس کا جی چاہے. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. قابل احترام علماء کرام، گرامی قدر سامعین، نوجوان ساتھیو، اللہ کی دی ہوئی توفیق اور عنایت سے ہم یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. اللہ کی توفیق سے ہی ہم آئے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہی کچھ سنیں گے، اور انشاءاللہ پھر اللہ کی توفیق سے ہی اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائیں گے. یہ جو میں نے شعر پڑھے ہیں، یہ شعر اکثر ہمارے بزرگ حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے. شعر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. فرماتے ہیں کہ در فیض محمدی واہ آئے جس کا جی چاہے. در فیض محمدی واہ ہے، واہ ہے مطلب کھلا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیض کا در ہے وہ کھلا ہے، آئے جس کا جی چاہے. یعنی کوئی پابندی نہیں، جب کوئی آنا چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا دروازہ کھلا ہوا ہے. نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کو جی چاہے. جو نہیں آنا چاہتا کھلے دروازے کے باوجود، تو وہ جہاں چاہے جائے. مریضان گناہ کو دو خبر فیض پیغمبر کی، مریضان گناہ کو دو خبر فیض پیغمبر کی، بلا قیمت دوا ملتی ہے آئے جس کا جی چاہے. مریضان گناہ کو دو خبر فیض پیغمبر کی، جس آدمی سے گناہ ہو چکے ہیں اسے یہ خبر دے دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کما لا ذنب له، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ التائب من الذنب، توبہ کرنے والا گناہ سے، دیکھو نا ہم سارے یہاں انسان بیٹھے ہیں، بشر بیٹھے ہیں، انسان کے اندر اللہ نے نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے، گناہ کا بھی رکھا ہے۔ فرشتوں کے اندر گناہ کا مادہ ہی کوئی نہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے فرشتہ کہ جی میں گناہ نہیں کرتا تو اس کا کیا کمال ہے؟ کمال انسان کا بنتا ہے اگر وہ گناہوں سے بچتا ہے تو۔ اور پھر ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے اپنے ایک فرمان میں تسلی کا سامان بھی رکھ دیا۔ اگر ہمیں حضور تسلی نہیں دیں گے تو اور کون دے گا بھائی؟ حضور نے ہی تسلی دینی ہے نا، کیونکہ ہم جس ذات کے سب سے پیارے ہیں اسی نے ہمیں تسلی دینی ہے نا۔ وہ ایک شعر علامہ اقبال کا، اس شعر میں علامہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے خطاب کر کے، اللہ سے مخاطب ہو کے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر میرے گناہوں کا حساب ضروری ہو تو مجھے ایسی جگہ لے جانا جہاں مجھے حضور نہ دیکھ رہے ہو۔ اپنا اپنا تخیل ہے نا۔ یہ تو علامہ اقبال کا تخیل تھا۔ ایک بندہ گناہگار یہ کہتا ہے کہ یا اللہ اگر تیرا ارادہ ہو مجھے سزا دینے کا تو خدا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سزا دینا تاکہ وہ مجھے کم از کم چھڑوا تو لیں۔ کیونکہ ہم سب کے خیر خواہ حضور سے بڑھ کر کون ہے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے عرض یہ کیا ہے کہ ایک فرمان ایسا ہے کہ جس میں اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی ایک تسلی دی ہے، تسلی کا سامان رکھا ہے۔ آج کل ہر ایک، میری نگاہوں میں، میں اپنی نگاہوں میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، ایک ستاری کا پردہ اللہ نے رکھا ہوا ہے نا، یہ میرے بارے میں اچھا خیال کرتے ہوں گے، ہر ایک دوسرے کے بارے میں اچھا خیال کرتا ہے، اپنے آپ کو انسان، ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے لیکن دوسرے کو وہ اچھا سمجھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ہماری حقیقت بھی بتلا دی اور پھر حقیقت کے باوجود ہمیں اس بیماری سے نکلنے کا علاج بھی بتلا دیا۔ دیکھو نا گھر میں ہماری طرح، میں ذرا تھوڑی پنجابی بھی بولتا ہوں، کوئی اپنے جو موقع پر آ جاتی ہے نا، ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں کہ گھر کا جو جمع ہوا ہوتا ہے نا اس کے سمے کوئی نہیں دیکھتا، یہ ہماری طرف کا محاورہ ہے اور پنجابی لوگ بھی شاید اس کو نہ سمجھتے ہوں کہ گھر نے جمے نے سمے کوئی نہیں ویکھنا، یہ پنجابی کا جملہ. کیا مطلب؟ کہ جو بھیڑ کا بچہ، بکری کا بچہ، گائے کا بچہ گھر میں جو پیدا ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں دیکھتا، کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ یہ قربانی کے لائق ہوا ہے یا نہیں، کیونکہ گھر والوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کتنی عمر کا ہے. گھر والوں کو خبر ہوتی ہے کہ یہ کتنی عمر کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمارے حالات کی خبر تھی، ہمیں جانتے تھے جس طرح ہم اپنے بچوں کو جانتے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کلکم خطاؤن، کہ بھائی تم سب کے سب خطا کار ہو. کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ طائب ہو جائے. اب دیکھو نا، ایک طرف ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری غلطی کی بھی نشاندہی فرما دی، ساتھ ہی اس غلطی اور اس یعنی اس غلطی سے بچنے کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ بہترین خطا کار کون ہے جو آدمی توبہ طائب ہو جائے، وہ بہترین خطا کار ہے. بدترین خطا کار وہ ہوتے ہیں جو گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے نا تو ایک نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ، پھر گناہ کرتا ہے پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ جو آدمی ایک جمعہ کا نغمہ کرتا ہے ایک دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرے جمعہ کا نغمہ پھر سیاہ نقطہ، حتیٰ کہ دل بالکل پھر سل بن جاتا ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ دل کو فرماتے تھے کہ وہ سل بن جاتا ہے، پتھر بن جاتا ہے. اور جو آدمی ساتھ ہی گناہوں کے اگر نادم اور پشیمان ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو یوں معاف فرما دیتے ہیں جیسے وہ آج ہی دنیا میں آیا ہے، گویا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. اور وہ ذات تو بھائی ایسی ہے جو ہر وقت ہر لمحہ بخشنے کے لیے بے قرار بیٹھی ہے. اور یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، یہ بڑی ڈھارس بندھاتے ہیں بندوں کی، بڑا انہیں طریقہ آتا ہے بندوں کو ایسی امید دلاتے ہیں کہ بندے کو ٹرکاتے نہیں. مفتی کا کام اور ہوتا ہے، لیکن جو مفتی کا کام تو بھائی مسئلہ بتانا ہے نا، لیکن جو اللہ کا ولی رشد اور ہدایت کے مرتبے اور مقام پر ہوتا ہے اس کا کام مسئلہ اور فتویٰ بتانا نہیں ہوتا، اس کا کام امید دلانا ہوتا ہے. حضرت مائے رابعہ بصریہ رحمتہ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ مائی صاحبہ مجھ سے بڑے گناہ ہوئے ہیں، کیا میرا رب مجھے بخش دے گا؟ تو مائی صاحبہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ جو تیرے دل میں احساس ہوا ہے نا توبہ کرنے کا، یہ احساس تیرے دل میں اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ تجھے بخشنا چاہتا ہے. یہ جو تجھے توفیق مل رہی ہے نا توبہ کی, وہ ذات تجھے بخشنا چاہتی ہے, اس لیے تجھے وہ توبہ کی توفیق دے رہے ہیں. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں بھائی, گناہ تو البتہ گناہ ہی ہوتا ہے, لیکن کچھ گناہ بڑے ہوتے ہیں, کچھ گناہ چھوٹے ہوتے ہیں. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو کبائر, کبیرہ گناہ جنہیں کہا جاتا ہے, کچھ وہ ہوتے ہیں. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو صغیرہ کہلاتے ہیں, اور صغیرہ گناہ اللہ اتنا مہربان ہے کہ بسا اوقات حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اگر وضو بھی کر لے گا تو صغیرہ گناہ اللہ معاف کر دیں گے. کتنی مہربان ہے وہ ذات, وہ بخشنا چاہتی ہے نا, وہ کوئی چاہتی ہے کہ کوئی بہانہ بنے تاکہ میں اپنے بندے کو بخش دوں. اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کبیرہ ہوتے ہیں, کبیرہ گناہوں کا جو انجام ہوتا ہے نا, کئی دفعہ گناہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کبیرے گناہ کی وجہ سے انسان ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر شراب پینا اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ اگر آدمی اسی پر اسی ڈگر پر چل پڑے نا تو آدمی ایمان سے محروم ہے. ڈاکہ مارنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. سود کھانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ پل بھر میں انسان ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے. ماں باپ کی نافرمانی ایمان سے محروم. اتنے بڑے گناہوں کے باوجود اللہ یہ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ. جو حضرات حج کے لیے گئے ہیں نا, انہوں نے وہاں دیکھا ہوگا کہ بیت اللہ شریف کا جو غلاف ہے, غلاف پر لکھا ہوا ہے اجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان جہاں ربنا آتنا پڑھا جاتا ہے نا, وہیں اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ وانی لغفار لمن تاب, کہ میں بخشنے والا ہوں, بہت زیادہ بخشنے والا. وانی لغفار, یہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ میں بھائی بے تاب ہوں بخشنے کے لیے. وانی لغفار لمن تاب, جو آدمی بھی توبہ کرنا چاہتا ہے, میرے در پر آنا چاہتا ہے, میں بخشنے کے لیے بے تاب بیٹھا ہوں. وانی لغفار لمن تاب. بڑے بڑے جو صغیرہ کبیرہ گناہوں والے ہیں ان کے لیے اس آیت کریمہ میں خوشخبری ہے کہ وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل الصالحات. وآمن, توبہ تائب بھی ہو پھر تجدید ایمان بھی کرے. تجدید ایمان وآمن وعمل صالحاً, پھر اعمال میں لگ جائے. صرف ایمان, صرف کلمہ اس کے لیے فائدہ دے گا جو کلمہ پڑھتے ہی دنیا سے رخصت ہو جائے, اور جسے کلمے کے بعد کچھ زندگی کی مہلت ملی ہے وہ اس وقت یعنی اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا. وہ اس وقت جب وہ کلمے پر عمل شروع کر دے گا, کلمے کے تقاضے. وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا اعمال صالحا. اعمال صالحہ کنے کہا جاتا ہے؟ صرف نماز کو نہیں، نماز بھی اعمال صالحہ میں سے ہے، اسی طرح اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی، یہ ساری چیزیں عمل صالح ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو درس دیتے تھے، وعظ فرماتے تھے، اور وعظ بھی ایسا ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ وعظ فرماتے تھے تو آپ کا چہرہ انور لال ہو جاتا تھا. تنورت کے الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو جاتا تھا، اتنی آپ پر فکر سوار ہوتی تھی وعظ فرماتے وقت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آج کل جیسے کوئی راگ ہوتا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز میں راگ نہیں ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز میں روگ ہوتا تھا، لمبا چوڑا آواز نہیں کہ جی آدھے گھنٹے کا بیان ہو، نہیں. ایک حدیث شریف کبھی بسا اوقات ارشاد فرماتے تھے، اسی کی تفصیل بیان فرماتے تھے اور آواز ختم ہو جاتا تھا. حضرت ابا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی جمعے والے دن وعظ کے لیے مجھے شرح صدر نہیں ہوتا. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے، اس بات کو ذرا غور سے سننا، وہ فرماتے تھے کہ جمعے والے دن وعظ کے لیے مجھے شرح صدر نہیں ہوتا تھا، کہ لوگ بےچارے وعظ کے لیے نہیں آتے تھے، لوگ جمعے کے لیے آتے ہیں، لوگوں کی نگاہ گھڑی پر ہوتی ہے، وہ جی 12:40 ہو گئے بس. یعنی یہ جو فرماتے تھے نا بھائی، یہ جو ٹائم کی پابندی ہوتی ہے نا کہ بھائی 12:30 بجے وعظ شروع ہونا ہے، 12:50 تک. فرماتے تھے میں حیران ہوتا تھا کہ یا اللہ پتہ نہیں یہ 20 منٹ بھی میں چل سکوں گا یا نہیں. کیونکہ وہ فرماتے تھے کہ لوگ جمعے کے دن وعظ سننے نہیں آتے، جمعہ پڑھنے آتے ہیں، اور اس وقت آتے ہیں جب بالکل ہی خطبے کا ٹائم ہوتا ہے. اور فرماتے تھے کہ جمعے کے علاوہ کوئی ٹائم رکھو گے، اکثر یہی فرماتے تھے، بڑی بڑی کانفرنسوں میں جب جاتے تھے نا، فرماتے تھے بھائی میں خطبہ اور جماعت کروا دوں گا، میں جمعے کے بعد وعظ کروں گا، چاہے 4 بندے ہوں یا 5 ہوں. فرماتے تھے مجھے مجمع کی ضرورت نہیں بھائی، کہ مجمع 20 منٹ کے لیے آیا ہوا ہو، مجھے اس مجمع کی ضرورت کوئی نہیں، میں تو بھائی جمعے کے بعد وعظ کروں گا، چاہے بندے 4 ہوں یا 10 ہوں. آخری جو وعظ تھا حضرت رحمت اللہ علیہ کا، میں اس کے ساتھ اس سفر میں میں ساتھ تھا. اس کے بعد پھر بیماری، پھر وصال اور دنیا سے روانگی. صلہ والی ضلع سرگودے میں وہاں جمعہ پڑھایا، خطبہ دیا، جماعت کروائی، جماعت کے بعد بیٹھ گئے، آدھے اتنے مندے ہوں گے یا شاید اس سے کم ہوں گے، جلسہ بہت بڑا تھا، جمعے کے بعد سارے ماشاءاللہ غائب ہو گئے، اتنے بندے رہ گئے. تو فرمانے لگے کہ بھائی یہ جو بندے بیٹھے ہیں نا، یہ طلبے صادق لے کر بیٹھے ہیں، اب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میرے سینے میں جو کچھ ہے میں انڈیل کے ان کی آگے رکھ دوں. فرماتے تھے کہ یہ بھائی یہ جو پابندی ہوتی ہے نا 20 منٹ کی، اس میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں یہ ٹائم کیسے پاس کروں گا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. ہاں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلاس لگاتے تھے تربیت کرنے کے لیے صحابہ کی. ایک حدیث بیان فرما دی، تھوڑا ارشاد 5 منٹ 10 منٹ بس، تھوڑا ارشاد سبق دے کے پھر صحابہ بھی ایسے ہوتے تھے جو ہم تن گوش ہو کر سبق سنتے تھے، سبق یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، ایسے مذاکرہ کرتے تھے، ایسے ایک دوسرے سے مذاکرہ کرتے تھے، ایک دوسرے کو سناتے تھے. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا دور سے اپنے قافلے سے نکل کر حضور کی خدمت میں آ گئے. دور کے کہیں مسافر تھے، کہیں قافلہ جا رہا تھا، جب انہیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، کیسے خوش نصیب تھے، دور دراز علاقے کے تھے، گزرتے ہوئے پتہ چلا آ گئے بھائی، چلو دین سیکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا یا رسول اللہ نمازیں کتنی ہیں؟ حضور نے فرمایا 5 نمازیں ہیں. دیکھو اتنا بھی پتہ نہیں تھا، دور سے آئے نا دین سیکھنے کے لیے. نمازیں کتنی ہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا 5 نمازیں ہیں. پھر اس صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ روزے کتنے ہیں حج کے، رمضان کے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی 30 روزے ہیں. پھر اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ حج کتنے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ایک حج ہے زندگی بھر میں ایک. وہ صحابی رسول کہہ دل ہی دل میں اور تھوڑی زبان سے اونچی تھوڑی آواز نکال کر یہ یاد کرنا شروع کر دیا انہوں نے یہ سبق کہ 5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، ایک حج ہے. یہ الفاظ دہراتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کیا، رخصت ہوا اور یاد کرتے ہوئے جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کا یہ عمل دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی جنتی کو دنیا میں دیکھنا چاہے وہ اس صحابی کو دیکھ لے. صحابہ کس طرح بھائی حضور سے پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت لگائی صحابہ کو سکھلانے کے لیے. آپ نے چند ایک سوال فرمائے صحابہ سے، کچھ سوال تو ایسے تھے جن کا تعلق اللہ کے حق سے تھا، اور اکثر سوال ایسے تھے جن کا تعلق حقوق العباد سے تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال یہ فرمایا، یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے نا، جو کھولا ہے تو سامنے آئی ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے اپنے بندوں کو، ان ایمان والوں کو جو اعمال صالحہ کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بھائی آج روزہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ نفلی روزے کا سوال تھا. آج بھائی روزہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہوا. اب دیکھو نا بھری مجلس میں روزہ حضرت ابوبکر صدیق نے رکھا ہوا تھا، نفلی روزہ. پھر آپ نے پوچھا کہ آج بھائی کسی مسلمان کی عیادت کے لیے کون گیا ہے؟ سارا مجمع خاموش رہا. حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا کہ یا رسول اللہ فلاں آدمی بیمار تھا، میں اسے پوچھنے گیا ہوں. پھر آپ نے پوچھا کہ آج بھائی کسی مسلمان کے جنازے میں کون گیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر آپ نے پوچھا کہ آج کسی مسلمان بھائی کی تدفین میں کون شریک ہوا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا. آج بھائی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا. خوش نصیبی ہے نا کہ جو بھی نیکی کا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے فرما رہے ہیں تو اس نیکی کے سوال کے سوال پر عمل کرنے والا اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گویا کہ میں یہ عرض کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس جمیل تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی جو جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اور دماغ میں آ رہی تھیں کہ یہ نیک اعمال ہیں, وہی نیک اعمال حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجا لا رہے تھے. اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے نا. ویسے تو صحابہ ماشاءاللہ سارے بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے والے تھے, لیکن کوئی ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں کسی کو اللہ تعالیٰ خاص ممتاز فرمانا چاہتے ہیں, تو وہ اس وقت اس لمحے اس مجلس میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت میں ممتاز نظر آ رہے تھے. اب دیکھو نا, ایک خاص بس حیائے عثمان مشہور ہے. الحمدللہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حیا تھا تو دوسرے صحابہ میں بھی حیا تھا, لیکن ایک خاص مقام مرتبہ ہوتا ہے نا. فاروق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کو فاروق اعظم تھا, لیکن فاروق اعظم اپنی جگہ فاروق اعظم تھے. حضور سے بڑا کوئی صدیق تھا, لیکن صدیق اکبر ابو بکر. یہ ایک وقتی ایک چیز ہوتی ہے جو نمایاں کرتی ہے نشان حیدر, پھر ہر ایک کو نہیں ملتا. کسی خاص کہتے ہیں نا کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کام. یہ تو بلند مرتبہ ہے نا جس کو مل جائے, ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کام. کہ ہر مدعی کے لیے نہ دار ہوتا ہے نہ رسن ہوتا ہے. دار کہتے ہیں تخت دار کو, رسن کہتے ہیں جیل کو. تو یہ جو سارے سوالات تھے, ان سارے سوالات میں ہاتھ اونچا صدیق اکبر ہی کا ہوتا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوالات کے جواب پر اتنی خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مومن کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے جنت میں. اس لیے کہ جنت کا دروازہ بھائی کئی ہے. نماز کے ذریعے سے جنت میں داخلہ, جہاد کے ذریعے سے جنت میں داخلہ, قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے جنت میں داخلہ, روزے کی عبادت کے ذریعے سے جنت میں داخلہ, حج جنت کا ذریعہ. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مختلف اعمال کروا کے ان کی بساط کے مطابق. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جس آدمی کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی وہ اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها النار والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوا لهم. ایمان والوں کی یہ نشانیاں کہ وہ مختلف اعمال میں جوتے رہتے ہیں, اور کافروں کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں کہ ان کے اندر خود غرضی ہوتی ہے. والذین کفروا یتمتعون ویاکلون. کافروں کی یہ نشانیاں ہیں کہ وہ یتمتعون ویاکلون, وہ دنیا سے وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح دنیا سے فائدہ اٹھا لو, کسی طرح کوئی چیز کھا لو. اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ کافروں کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں کہ وہ اس انداز میں کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. اپنا حصہ ایک طرف, دوسرے کے حصے پر ان کی نظر ہوتی ہے. جانوروں کے اندر بھی نا کھرلی سمجھتے ہو نا جس کے اندر ڈالتے ہیں یہ چارہ, ہر ایک کے آگے ڈالا جاتا ہے نا, تو ہر جانور کی عادت یہ ہوتی ہے کہ میں اس دوسرے والے کا کھا لوں, یہ رات کو کھائیں گے بھائی. وہ ہمیشہ آگے والے, آگے والی, آگے والے. اپنے آگے سے نہیں دوسرے کے آگے سے یہ جانور کھاتے ہیں کہ تاکہ یہ جو اپنا ہے یہ تو پڑا ہوا ہی ہے نا وہ کھو, وہ آگے والے اس سے آگے والے کا کھاتی ہے, اس کو اتنا کوئی نہیں پتا تھا کہ ادھر سے یہ کھا رہی ختم. والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکلون النار والنار مصفا لهم, اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اعمال صالحہ ہی انشاءاللہ یہ نجات کا سبب بنیں گے. جو حضرات یعنی نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز کے ساتھ ساتھ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسری نیکیوں کی بھی توفیق نصیب فرمائے. سارے اعمال دیکھو نا بھائی, یہ جو امتحانی پرچہ ہوتا ہے ایک سوال پر پاس ہوتا ہے بھائی, ایک سوال پر کوئی بھی نہیں پاس ہوتا, کہتے ہیں پانچ سوال کرنے پڑیں گے. ایک سوال پر کوئی پاس ہوتا ہے, اسی طرح ایک عبادت پر کوئی بھی پاس نہیں ہوگا, یہ لکھ لو قرآن میں لکھا ہوا ہے. پانچ سوال, اور پانچ سوالوں میں بھی تھوڑے تھوڑے بھی نمبر ہوں گے نا, ہمارے یہاں کا تو پتہ نہیں, 33 نمبر ہو نا تو کہتے ہیں بس یہ پاس ہو گیا. نماز کی جو کمزوری ہے وہ صدقات میں, صدقات کی کمزوری حج میں, حج کی کمزوری فرض کی کمزوری نوافل میں, یعنی یہ ساری کمزوریاں ایک دوسرے, ایک عمل کی کمزوری دوسرا عمل پوری کرے گا تو پھر انشاءاللہ العزیز بیڑا پار ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبی الامی علیہ وسلم تسلیما. جزاکم اللہ. اب ذرا ختم خواجگان پڑھ لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے اور پھر دعا ہوگی انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
حسبنا الله ونعم الوكيل,
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 حسبنا الله ونعم الوكيل
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 بھائی یہ جو میں ورد یا وظیفہ کروا رہا ہوں یہ مختلف بزرگان دین کے وظائف ہیں. سب سے پہلے وظیفہ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا, دوسرا وظیفہ ہے حضرت مجدد الفی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا, تیسرا وظیفہ ہے حضرت خواجہ فضل علی شاہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا, چوتھا وظیفہ ہے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا, پانچواں وظیفہ ہے حضرت شیخ غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ وہ وظائف ہیں جن کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی پڑھا ہے, ہر وظیفے کو 500 مرتبہ پڑھا ہے. سمجھ آئی؟ میں بھی اس حساب سے بندوں کی جو تعداد ہوتی ہے اس اندازے کے حساب سے کرواتا ہوں تاکہ اتنی تعداد پوری ہو جائے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی کسی تنگی میں مبتلا ہو, کوئی اس پر پریشانی ہو, رزق کی طرف سے کوئی پریشانی ہو, کسی دشمن کی طرف سے کوئی پریشانی ہو, کسی مقدمے کی طرف سے کوئی پریشانی ہو, کوئی اور خوف ہو, جو آدمی سچے دل سے ان وظائف کو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو چند دنوں میں ختم فرما دیں گے. اس لیے کہ یہ وظیفے عام لوگوں کے نہیں ہیں, اپنے اپنے وقت کے عظیم اولیاء اللہ کے یہ وظیفے ہیں. سب سے پہلے وظیفہ جو ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے, اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی وہ جلیل القدر ہستی ہیں کہ جن کی ولایت میں شک تو خیر کیا ہونا ہے, آپ جیسی ولایت آج تک کسی کو حاصل ہی نہیں ہوئی. ہاں, اسی طرح حضرت مجدد الفی ثانی, حضرت شیخ خواجہ فضل علی شاہ قریشی, پاکستان بھر میں, ہندوستان بھر میں اس وقت کے شیخ کبیر حضرت خواجہ فضل علی شاہ قریشی, جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ فضل علی اے قریشی تیری جماعت مجھے بڑی پسند ہے. حضرت شیخ فضل علی شاہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ اے قریشی تیری جماعت مجھے بڑی پسند ہے. اور آگے جو وظیفہ ہے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ, ایک دفعہ حج پر گئے, حج تو ایک ہی فرض ہوتا ہے نا زندگی میں, ایک ہی دفعہ حج کے لیے گئے, آئندہ سال حج کے لیے تو پاس تھا بھی کچھ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے, فرمایا عبد المالک اس دفعہ کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو وسائل کوئی نہیں. تو حضور نے فرمایا تو تیار بیٹھا کر, پہنچانا میرا کام ہے, تو تیار بیٹھا کر, پہنچائیں گے ہم. پھر ساری زندگی حج نافع نہیں ہوا بھائی. ہاں, سمجھ آئی؟ اور یہ جو ہے نا بھائی, یہ وظائف ان کو خوب پابندی کے ساتھ کرو. حضرت خواجہ فضل علی شاہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ ان کا واقعہ ایک بتاتا ہوں. حضرت خواجہ فضل علی شاہ قریشی ہمارے دادا پیر حج کے لیے جرت ہی نہیں پڑتی تھی. ایک ہوتا ہے نا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے نا, حاضری کی جرت ہی نہیں ہوتی تھی کہ بھائی میں کیسے وہاں جاؤں گا دربار پر. ایک آدمی نے کہا حضرت حج کی تیاری فرمائیں, رونا شروع کر دیا. اس نے پھر کہا حضرت حج کی تیاری فرمائیں, تو فرمان لگے یہ کالے کتے دی اتھے جا کے دو آئی. اپنے آپ کو فرمایا کہ اس کالے کتے نے اتھے جا کے دو آئی. اپنے آپ کو یوں سمجھ. بہت سالوں کے بعد پرزور اصرار پر حضرت قریشی رحمت اللہ علیہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو مدین, اس وقت تو حج اور طریقے کا تھا, بحری جہاز کا تھا, جدہ سے مکہ تک پیدل, جدہ سے مدینہ طیبہ آنا جانا پیدل, رستے میں کوئی چیز نہیں, سڑک کیا کوئی چیز نہیں, رستے میں تو بس ڈاکے ہی تھے نا, کوئی چیز نہیں تھی. چھ چھ مہینے لگ جاتے تھے. آدمی جب وہاں سے فارغ ہو کے جب دل چاہتا تھا نا تو وہ جدے آ جاتا تھا آگے جہاز میں بیٹھ کے آگے. یہ نہیں کہ بھائی بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہو کہ ادھر سے اٹھا اٹھا کر پھینک رہے ہیں ڈال رہے ہیں, ایسے نہیں. جب جو آدمی فارغ ہو گیا ہے نا بھائی چلو آپ ملک چلتے ہیں, وہ سیدھا جدے آ گیا, آگے کچھ دس بارہ دن بیس دن پھر جدے میں آ گئے سارے اکٹھے کر ہوتے تھے نا, تو پھر وہ سفینہ ہے حجاج اس کا نام تھا. حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ بالآخر مجبور ہو کر مدینہ طیبہ چلے گئے, حج کے لیے چلے گئے. حج کے بعد مدینہ طیبہ گئے, آٹھ دن وہاں رہنا مسنون, نمازیں پڑھنا مسنون ہے, چالیس نمازیں, مزید بھی رہ سکتے تھے. آٹھ دن کے بعد ساتھیوں کو کہا بھائی چلو بھائی تیاری کرو. جو اصل خادم تھا اس نے کہا ٹھیک ہے جی. جو بیچارہ کچا خادم تھا نا, جو دور دراز ہوتے ہیں جو قریب ہی نہیں پٹکتے ایسے, اس نے کہا حضرت ابھی کیا جلدی پڑی ہوئی ہے, اتنے فقیر بن دے ہوتے اتنے مدینہ شریف اور نٹنے کی کیا ضرورت ہے اتنی جلدی. تو جو خاص خادم تھا اس نے کہا اللہ کے بندے دھیان سے بات کر, آج دسواں دن ہے حضرت نے نہ چھوٹا پیشاب کیا ہے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے. سمجھ آئی؟ دس دن تک نہ کوئی چیز کھائی تھی نہ پی تھی, دس دن تک نہ کوئی چیز کھائی ہے نہ پی ہے. کوئی آدمی اس طرح کر کے دکھا سکتا ہے؟ بس پھر جناب وہ جو خاص خادم تھا وہ سمجھتا تھا کہ اصل حکمت کیا ہے یہاں سے کوچ کرنے کی. دس دن کھایا پیا کوئی نہیں, ادب کی وجہ سے کہ یہاں کھاؤں گا تو حاجت کے لیے کہاں جاؤں گا. دس دن وہاں گئے. تو یہ بھائی ختمات بڑی محبت سے ان کو پڑھا کرو, اور کوئی بھی مشکل ہو تو ان ختمات کو وسیلہ بنا کر دعا کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مشکلات کو حل فرمائیں گے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
حسبنا الله ونعم الوكيل,
حسبنا الله ونعم الوكيل,
حسبنا الله ونعم الوكيل,
حسبنا الله ونعم الوكيل.
ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. کارساز کام کرنے والا, مشکلیں حل کرنے والا. حسبنا الله ونعم الوكيل,
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 حسبنا الله ونعم الوكيل
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
لا حول ولا قوة إلا بالله
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 لا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله
لا حول ولا قوة 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 إلا بالله إلا بالله
لا حول ولا قوة إلا بالله
لا حول ولا قوة إلا بالله
لا حول ولا قوة إلا بالله
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
والله ذو فضل على المؤمنين.
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا
محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
الذين آمنوا
الله ولي الذين آمنوا
الله ولي الذين آمنوا
الله ولي الذين آمنوا
الله ولي الذين آمنوا صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا
واعف 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 عنا واغفر لنا
واغفر لنا وارحمنا
واعف عنا 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 واغفر لنا وارحمنا
واغفر لنا وارحمنا
واعف عنا 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 واغفر لنا وارحمنا
واغفر لنا وارحمنا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد و وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اب سب حضرات تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیں, آنکھیں بند رکھنی ہیں, زبان سے کچھ نہیں پڑھنا, دل پر توجہ دینی ہے, پوری توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ کی طرف.
Thank you.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اقنا قيمتنا في الأمور كلها وأجرنا من حج الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم اقنا قيمتنا في الأمور كلها وأجرنا من حج الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات ويا شافي الامراض وساهل يا الهي كل صعب بحرمه سيد الابرار. اللهم بارك لنا فيما اعطيت واهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا في من توليت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، بل نقذف بالحق على الباطل ويدمغه. اللهم إني أسألك النعيم القديم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم اقنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه.
میں نے ایک لیے آج دن کمایا آئندہ بھی سروس کے لیے کیا بھی تشریف لا کر دیا جائے گا اس کے بعد ہماری تشریف لا کر دیا جائے گا اس کے بعد ہماری تشریف لا کر دیا جائے گا اس کے بعد ہماری تشریف لا کر دیا جائے گا اس کے بعد ہماری تشریف لا کر دیا جائے گا اس کے بعد ہماری تشریف لا کر دیا جائے گا اس کے بعد ہماری تشریف لا کر دیا جائے گا اس کے بعد ہماری تشریف لا کر دیا جائے گا اس کے بعد ہماری تشریف لا کر دیا جائے گا اس کے بعد ہماری تشریف لا کر دیا جائے گا اس کے بعد ہماری تشریف لا کر دیا جائے گا اس کے بعد ہماری تشریف لا کر دیا جائے گا اس کے بعد ہماری تشریف لا کر دیا جائے